عالم اسلام اور اسلام کا یہ زائل ہے. ان کا شکر گزار بھی ہوں گے اور انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے. اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ذمہ داران جماعت سے اس موضوع کے اوپر مخاطب ہوں جناب عبدالغفار عزیز صاحب ڈائریکٹر امور خارجہ جماعت اسلامی پاکستان.
جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. اللہم ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهیئ لنا من امرنا رشدا. صدق اللہ العظیم. محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب, محترم جناب وقار سنجم جعفری صاحب, جماعت اسلامی کے قائدین اور مستقبل میں اسلامی انقلاب کے نقیب احباب سے کچھ گزارشات کرنا ایک اعزاز بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ رب ذوالجلال سے دعا بھی کہ وہ ہماری اس گفتگو اور آپ سب کی اس محنت اور یہاں پہ حاضری کو قبول فرمائے, اور اس گفت و شنید اور باہم مشورے کو ایک راہ کے نمایاں تر اور دشمن کی سازشوں اور چالوں کو سمجھنے کے لیے کچھ روشنی اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے آگاہ ہونے کے لیے کچھ سرمایہ ثابت کرے. اسلامی دنیا اور امت مسلمہ جن عالمی سازشوں سے دوچار رہی ہے اور دوچار ہے, آپ ذمہ داران جماعت سے وہ یقیناً مخفی نہیں ہے, اور یہ تو ازل سے تا امروز یہ کشمکش اور یہ جنگ جاری ہے. ہر دور میں قرآن کریم کے الفاظ میں فرائنہ عصر نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ اپنی الوہیت کا اقرار کروائیں, اور وہ جو قرآن کریم نے فرعون کے الفاظ دہرائے کہ ما اریکم الا ما ارا, کہ تمہیں بھی وہی کچھ دیکھنا ہوگا کہ جو میں دیکھتا ہوں, جسے میں دہشت گرد کہوں اسے تم سب بھی دہشت گرد کہو, اور جسے میں دہشت گرد نہیں کہتا ہوں تم سب بھی اس کے گن گاؤ. اور یہ تاریخ ہمیں ہر دور میں دکھائی بھی دی ہے. اس وقت ہم ایک بہت تیز رفتار دنیا میں اور بہت تیزی سے وقوع پذیر ہونے والے حالات سے دوچار ہیں. خاص طور پہ 11 ستمبر کے بعد مسلم دنیا کے خلاف جتنی بھی امریکی سازشیں تھیں انہیں روبا عمل لانے کا سفر اور اس کی کوششیں تیز تر ہو گئی ہیں. اور پہلے ہم مشرق وسطی کا نام لے کے فلسطین اور مسئلہ فلسطین کے ذکر کو اپنے ذہن میں تازہ کیا کرتے تھے, لیکن اب اس وقت دنیا کے مالکوں کا کہنا یہ ہے, یا دنیا کے مالک ہونے کا نام نہاد دعویٰ کرنے والے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ سے مراد وہ پوری مسلم دنیا ہے جہاں پر امریکی نشانے اور نقشے کے مطابق آئندہ مستقبل کا تعین ہونا ہے. اس کے لیے کہیں گریٹر مڈل ایسٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے, کہیں وائڈر مڈل ایسٹ کا, کہیں براڈ بیس مڈل ایسٹ کا, کہیں وسیطر مشرق وسطی کا, شرق الاوسط الکبیر. یہ تمام وہ الفاظ ہیں کہ جو اس نقشے کو ظاہر کرتے ہیں جو امریکی اذہان نے ہمارے لیے تیار کیا ہے. آپ نے حال ہی میں امریکہ کے اس معروف تھنک ٹینک سٹیفن کوہن کی تو اس تقریر کا بھی حال سنا, اس کی آئیڈیا آف پاکستان کے عنوان سے ایک مختصر کتاب کے بارے میں بھی پڑھا اور سنا ہوگا. اس میں بھی اس نے کہا کہ پاکستان میں پاکستان جو کہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے, اس کے بقول ایک ناکام سیاست ہے, اور اسی امریکی مؤلف نے دو کتابیں لکھی ہیں, اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ نمایاں اور معروف یہودی اسکالر ہے, اور اس نے دو کتابیں لکھی ہیں جس میں ایک طرف وہ کہتا ہے کہ آئندہ صدی میں ابھرتی ہوئی طاقت انڈیا اور ایک ناکام اور فیل سٹیٹ پاکستان. اس پاکستان کے مستقبل کے نقشے کے بارے میں اس نے یہی کہا کہ پاکستان میں امریکہ کو یہ بات یقینی بنانا ہوگی کہ یہاں پہ تعلیم کے میدان میں وہ تمام ترامیم عملاً نافذ ہو جائیں کہ جو ہمارے مختلف اداروں نے سجیسٹ اور تجویز کی ہیں، اور پھر پاکستان میں این جی اوز کا، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کا وہ جو نیٹ ورک ہے اس کو اتنا مؤثر بنایا جائے کہ ان کے ذریعے ہم اپنے وہ مفاد حاصل کر سکیں جو اب تک ہم نہیں کر سکے. اور تیسری طرف اس نے یہ بات بھی کہی، وہی جو دنیا بھر میں جمہوریت کا دعویٰ کرتے اور ڈھول بجاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگرچہ امریکی اور مغربی حقوق انسانی کی تنظیمیں اس بات پہ شور مچائیں، لیکن ہمیں پاکستان کی مضبوط آرمی کے ساتھ امریکہ کو اپنے روابط گہرے کرنا ہوں گے، ان سے کام لینا ہوگا اور انہیں کام دینا ہوگا. یہ صرف پاکستان کے بارے میں نہیں ہے، یہ تمام نقشہ مڈل ایسٹ کے، اس گریٹر مڈل ایسٹ کے نقشے کے لیے ہے اور اس خطے کے لیے ہے کہ جس کا تعین انہوں نے یہ کیا کہ ایک طرف مراکش سے اور موراکو سے اور نارتھ ویسٹ افریقن کنٹریز جو ہیں وہاں سے لے کے، اور پھر اس طرف انہوں نے ذکر کر کے کہا کہ ترکی، ایران اور پاکستان تک کی پٹی تک تمام علاقوں میں، بظاہر وہ تمام مسلم خطے جہاں سے انہیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے ان کے بارے میں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ لبنان میں ان کے ایک سابق وزیر اعظم رفیق الحریری قتل ہوئے، بھرے بازار میں دن دہاڑے دن کی روشنی میں اور پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور اس قافلے میں وہ تمام تر آلات موجود تھے کہ جو امریکہ نے یہاں پہ پرویز مشرف کو مہیا کیے ہوئے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے وہاں پہ وہ جو ڈیوائسز ہیں انہیں جیم بھی کرنے کا اس میں وہ انتظام ہو، اور اس میں فضا سے بھی سیٹلائٹس کے ذریعے سے اس کو دیکھا جاتا ہو، وہاں پہ زمین میں بھی بہت سارے ایجنٹس جو ہیں اس کی نگرانی کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ بیروت کی اس سڑک پہ اس کا پورا قافلہ اڑ گیا، ایک گاڑی نہیں پورا قافلہ جل گیا. اور رفیق الحریری بنیادی طور پہ لبنان کے اس تقسیم شدہ معاشرے کے جس میں ایک طرف عیسائی آبادی ہے، ایک طرف درزی ہیں، ایک طرف شیعہ ہیں، اور وہاں پہ شیعہ کافی فورس رکھتے ہیں، حزب اللہ کا نام آپ اور سب دنیا جانتی ہے، اور ایک طرف پھر سنی آبادی ہے. رفیق الحریری کو جو کہ بنیادی طور پہ ایک سرمایہ دار اور بڑے سرمایہ کا مالک ہے کہ جس کے اپنے قریبی رشتہ دار اور بھائی بھی اور دوست بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی دولت کا اندازہ نہیں ہے. ابھی ایک صاحب نے ان کی دولت کا انہوں نے کہا کہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بوسٹن یونیورسٹی کے وہاں پہ امریکہ کے دورے پہ گئے اور بوسٹن یونیورسٹی کے ایک ونگ کے بنانے کے لیے کہ جو اس کے نام سے منسوب کیا جانا تھا $25 million کا ایک ادنا حقیر ہدیہ انہوں نے وہاں پہ گفٹ ایک ڈونیشن کے طور پہ دیا. لبنان جیسے ایک مالدار ملک نے ایک غریب امریکہ کی سٹیٹ کے لیے اپنی یہ ڈونیشن وہاں پہ جا کے دی، تو یہ اس کی دولت کا اندازہ تھا. اسے جب یوں بھرے بازار میں بھگ سے اڑا دیا گیا، اس کی آڑ میں اب بیروت کے اندر پورا ایک اضطراب اور مظاہرات کا ایک تسلسل شروع ہوا، اپوزیشن کو وہاں پہ متحد کیا گیا، اور اس کے ذریعے مطالبہ پہلے دن سے ہی اس کے قتل کا الزام وہ شام پر لگایا گیا، اور پہلے دن سے ہی رفیق الحریری کے قاتلوں کو یا ان کی تحقیقات کا مطالبہ کرنے کی بجائے بنیادی مطالبہ یہ ہو گیا کہ لبنان سے شامی فوجوں کو نکالا جائے. اور اب آپ نے سنا کہ شام نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں لبنان سے اپنی فوجیں نکال لوں گا، اور 89 میں وہ طائف کا جو معاہدہ کہ جس کے بعد وہ لبنانائزیشن کا خاتمہ ہوا اور وہاں پہ ایک حکومت وجود میں آئی، اس طائف کے معاہدے کے مطابق ہم یہاں پہ اپنی فوجوں کو ری آرگنائز کر لیں گے اور بالآخر یہاں سے واپس لے جائیں گے. لیکن یہ جو لبنان میں اب جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں چند اقتباسات آپ احباب کے سامنے، بعض اسرائیلی اخبارات اور ان کے رائٹرز کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ان سب نے اس بات کا اقرار کیا، اور اسے یہ چھپاتے نہیں ہیں کہ لبنان میں رفیق الحریری کا قتل وہ ہمارے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے. ایک وہاں کا اسرائیل کا ڈیلی نیوز پیپر ہے یدیعوت احرونوت، یہ وہاں کے جنگ یا نوائے وقت کے سٹیٹس کا اخبار ہے، اور ان کی عربی میں بھی ایک ویب سائٹ ہے، اور مجھے یہ ایک عرب ڈپلومیٹ نے ایک دفعہ دوست ہونے کے ناطے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس اسرائیلی ویب سائٹ کو ضرور اسے ایک نظر دیکھا کرو، اس سے اسرائیل اور امریکہ کی پالیسی کا اندازہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس کالم کا عنوان اس کا ہے کہ بشرا من بیروت، بیروت سے خوشخبری. قتل عام ہے اور وہاں پہ اس کے بعد ایک مکمل بحران ہے، اور اس کے بعد پھر مسلسل تقریباً ایک ریاست کا عدم وجود وہاں پہ نظر آتا ہے کہ فوج جو ہے وہ بھی سڑکوں پہ آ کر اعلان کرنے کے باوجود اس بات میں ناکام رہتی ہے کہ لبنان اور بیروت میں کوئی مظاہرہ ہو سکے، اور لاکھوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں پھر لوگ وہاں پہ نکل آتے ہیں. شام کو بھی اس بات پر مجبور کر دیا گیا کہ وہ وہاں سے اپنی فوج کے نکالنے کا اعلان کرے، لیکن اسرائیلی اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ بشرا من بیروت. اور پھر اس میں یہ کہتا ہے کہ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ شام کے لبنان پر تسلط کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوئی انٹرنیشنل اور عالمی سازشوں کی نہیں بلکہ ان چند جذباتی لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ جو بالآخر ہمارا یہ کام پورا کر دیں. اور جو تحقیقات وہاں پہ اب سامنے آ رہی ہیں اور مختلف جو کیمرے مختلف عمارتوں کی حفاظت کے لیے جو لگائے جاتے ہیں ان کی فلم سے بھی گاڑیوں کے مختلف نمبر اور وہ جو آ رہے ہیں، تو یہ خود آپ نے یہاں نوائے وقت میں بھی پڑھا ہے، ایک چھوٹا سا نیوز آئٹم تھا کہ خود امریکی اخبارات یہ بات لکھ رہے ہیں کہ یہ بعید نہیں ہے کہ رفیق الحریری کے قتل کی سازش امریکن انٹیلیجنس اداروں نے بنائی ہو، کہ اس کے ذریعے سے پھر وہ تمام اپنے مفادات اور مقاصد کو حاصل کیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ افغانستان پر قبضے کے بعد پھر فوراً عراق کو حوا بنا کر کھڑا کیا گیا، عراق پر قبضہ مکمل ہو جانے کے بعد پھر شام اور ایران اور سعودی عرب پر پریشر بڑھایا گیا، اور اس وقت بھی سعودی عرب اور ایران کے خلاف اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے خلاف بھی امریکن پوری سازشیں جو ہیں وہ بالکل ان کے تشت ازبام ہیں. ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے، سعودی عرب کے نظام تعلیم کے حوالے سے، ان کے لٹریچر کے حوالے سے، ان کے مختلف مفتیان کے فتاوی کے حوالے سے، اور خود امریکہ میں اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں موجود جو وہابی رجیم ہے اس کی 120 کتابیں ایسی ہیں کہ جو خود حکومتی نفقے پہ تباہ ہوتی ہیں، اور ان میں یہودیوں اور عیسائیوں کو کافر کہا گیا ہے. اور دیکھیں امریکہ میں آ کے وہ یہ کتابیں تقسیم کر رہے ہیں اور اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو کافر کہا گیا ہے، اور انہیں نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے. اس لیے امریکہ کو یہ چاہیے کہ وہ ان تمام راستوں کو روکے اور ان کتابوں کو یہاں پہ تقسیم کرنے پہ پابندی لگائے، کیونکہ کافر کہہ کے پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق مسلمانوں میں نفرت پھیلائی جاتی ہے، اور یہ راستہ بند ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان اور پھر ایران میں بھی ایٹمی اسلحے کے حوالے سے جو پورا ایک بھونچال اٹھایا جا رہا ہے، اور شام سر فہرست تھا. شام کی اہمیت اس پورے نقشے میں یہ ہے کہ اس وقت خود فلسطین میں بھی فلسطینی جہادی لیڈرشپ وہ نہیں رہ سکتی، اور اس کا جو شیخ احمد یاسین کی شہادت کے بعد خاص طور پہ کوئی ایسا نمایاں لیڈر، اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بھی یہی بنائی کہ ہم اس طرح اناؤنس نہیں کریں کہ شیخ احمد یاسین کے بعد عبدالعزیز رنتیسی صاحب ہمارے سربراہ تھے، اور ان کے بعد کون ہے اس کا نام اناؤنس نہیں کرتے، اس کا سیکرٹ رکھیں گے. لیکن اس کے علاوہ جتنی ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، سیاسی قیادت، وہ ساری فلسطین سے باہر ہے. پہلے اردن میں تھی، وہاں سے انہیں نکال دیا گیا، اور اب وہ تمام کے تمام شام میں پناہ گزین ہیں. اور حزب اللہ کا جتنا بھی جنوبی لبنان میں رول تھا، اور جنہوں نے تاریخ میں اس بات کو رقم کیا کہ ایک مسلمانوں کی طاقت بھی وہ اسرائیلی پورے اقتدار کو اور تسلط کو اور ان کی فوجوں کو شکست دے سکتی ہے، اور انہوں نے جنوبی لبنان سے اسرائیلیوں کو نکال باہر کیا، یہ گزشتہ دہائی کی بات ہے. اس لیے اب شام کو ٹارگٹ کر کے یہ بات بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عراق کے اندر جو مزاحمت ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس عراقی مزاحمت کے پیچھے بنیادی طور پہ شام کا ہاتھ ہے، کہ شام جو عراق کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہونا تھا، اس نے اس بات کی کوشش کی اور اپنی اسٹریٹجی بنائی کہ عراق ہی میں امریکیوں کو اگر نہ گھیرا گیا تو پھر میرے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ان کے اپنے تجزیوں کے بقول, ان کے اپنی رائٹنگز اور ان کے اپنے تھنک ٹینکس کے بقول کہ شام بنیادی طور پہ وہ عراق میں ساری جو دہشت گردی ان کے بقول اور مزاحمت دوسرے لوگوں کے بقول یا پھر فوجی جو وہاں پہ کاروائیاں ہیں وہ سب اس کے پیچھے شام کا ہاتھ ہے. شام پر حملہ کرنے کی بھی سوچا, اس کے لیے بھی بہت ساری منصوبہ بندی کی گئی, کوششیں کی گئیں, لیکن وہ ناکام رہیں کیونکہ جب تک عراق میں اس کے لیے ایسا وہ سکون کا لمحہ نہیں آتا, اس کے لیے کسی اور ملک کے خلاف اس طرح کی بڑی جارحیت کرنا وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اب اس صورتحال کو کہ لبنان اور وہاں کے اس بحران کو استعمال کرتے ہوئے شام پر دباؤ اور شام کو بالآخر وہاں سے نکالنا, شام سے ہمیں اس طرح کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اسلامی حکومت قائم ہے اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ شام میں اخوان المسلمون کے خلاف سب سے زیادہ مظالم ڈھائے گئے. شام میں اخوان المسلمون کے قیادت کو اور ان کے کارکنان کو ہزاروں کی تعداد میں ان کے شہروں کے گرد ٹینک اور توپیں لا کے اور اوپر سے بموں سے بم برسا کے ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک واقعے میں ہی وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا گیا. شام میں 40-40 سال لوگوں کو ہو گئے ہیں کہ وہ ملک بدر کر دیے گئے اور اب بھی ان کی بہت سارے وہ نسلیں وہ اپنے وطن واپس جانے کا حق نہیں رکھتی, اپنی نیشنلٹی نہیں رکھتی, ان کے پاس کوئی ٹریولنگ ڈاکومنٹس نہیں ہے. جہاں جہاں وہ ہیں وہاں وہاں پہ وہ دشواری کا اور مشکلات سے دوچار ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی شام کے ذریعے سے جب اپنے اسی پورے نقشے کی تکمیل کرنے کے لیے امریکی ہاتھ آگے بڑھیں گے تو اس میں پھر مسلم دنیا کو بھی اور اسلامی تحریکوں کے قائدین کو بھی اور ذمہ داران کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس وقت حالات کیسے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بہت ممکن ہے کہ شام کے خلاف اٹھایا جانے والا یہ سارا طوفان وہ بظاہر شام کی وہاں سے شکست پر منتج ہو, لیکن یہ بات بھی خود اسرائیلی اخبارات ہی لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ یہ پھر اگر شامی فوج کے لبنان سے نکل جانے کے بعد شام میں ایک بار پھر خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بھی اسرائیل کے لیے اتنی ہی خطرناک ہے کہ جتنی اس وقت کی صورتحال خطرناک ہے. اس لیے ہمیں اس پہ بغلے نہیں بجانا چاہیے اور اس پہ ہمیں امریکنز پر اس طرح پریشر نہیں ڈالنا چاہیے کہ وہ بالفعل شام کے ساتھ وہ سلوک کرے کہ جس کے بعد وہ جو بالکل مرنے پہ اور مرنے مارنے پہ تل آئے. اور پھر تیسری طرف فلسطینی نو منتخب قیادت یا نام نہاد قیادت, محمود عباس نے ان مذاکرات سے پہلے حماس کے ساتھ اور جہاد اسلامی کے ساتھ مذاکرات کیے اور پھر دنیا میں یہ تاثر دیا گیا کہ حماس نے بھی فلسطین میں جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. یعنی یہ جو غلیلوں اور پتھروں سے ان ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے تھے تو وہ ٹینکوں والوں نے تو کوئی جنگ بندی قبول نہیں کی ہے, غلیلوں والوں نے کہہ دیا کہ ہم بس جنگ بندی کرتے ہیں اور آئندہ سے ہمارا کوئی حملہ نہیں ہوگا. تصور یہ اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں تاثر یہ قائم کرنا تھا کہ حماس ہی بنیادی طور پہ اس خطے میں پورے اس اضطراب کا سبب تھی اور اب انہوں نے جنگ بندی کر لی ہے اور وہاں پہ امن کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں. اس مذاکرات کے پروسیس میں اور اس مذاکرات کے عمل میں شام, یہ جو فلسطین کے الیکشنز بھی شامل تھے, محمود عباس کا انتخاب بھی اس میں شامل تھا اور یاسر عرفات کا قتل بھی اس میں شامل تھا کہ ایک ایسی نئی لیڈرشپ وہاں پہ وجود میں آئے اور فلسطین میں لائی جائے کہ جس کے ذریعے اپنے اسی اصل ہدف کو پورا کیا جائے کہ وہ اسلامی نوجوان, وہ اسلام سے محبت رکھنے والے نوجوان کہ جنہیں گمراہ نہیں کیا جا سکا, جنہیں گمراہ نہیں کیا جا سکتا ان کی اسلامی تحریک کے وجہ سے, ان کا علاج ان لوگوں کے ذریعے کیا جائے. میں یہاں پہ ایک اقتباس آپ احباب کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب یاسر عرفات کے ساتھ انہوں نے فلسطین میں مذاکرات کا پورا ڈول ڈالا اور امریکہ کی طرف سے ڈینس روس اس کے سربراہ تھے اور اس کے نگران تھے اور وائی ریور میں اور امریکہ کے مختلف شہروں میں فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے, وہ مذاکرات ناکام ہوئے, اسی وجہ سے پھر بعد میں یاسر عرفات کو قتل کر دیا گیا. اس ڈینس روز نے ابھی حال ہی میں اپنی یادداشت لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے دا مسنگ پیس۔ اس مسنگ پیس کتاب کا ترجمہ مختلف عربی اخبارات میں آیا ہے۔ اس میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ محمود عباس اور یاسر عرفات کو ہم نے کس طرح کا لالچ دیا، اور یہ میں اقتباس اس لیے بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے نقشے میں جہاں پہ بھی مسلمان حکمرانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ خواہ پرویز مشرف ہو، وہ خواہ یاسر عرفات ہو، وہ خواہ کنگ آف جارڈن ہو یا باقی خلیجی ریاستوں کے حکمران ہوں، یا پھر وہ اگر خاکم بدہن بعد میں ایسا مرحلہ آتا ہے کہ شام میں بھی وہ اس طرح کے کوئی انتظام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کی بات تسلیم کر لی جائے اور یہ کوشش کریں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے سے اپنے مقاصد کو شام میں پورا کیا جائے۔ ڈینس روز کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یاسر عرفات کو قیادت کا زوم اس کے دل میں ہر وقت رہتا ہے۔ اسی یہ جو حصہ میرے پاس ہے اس میں وہ یاسر عرفات کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ پورے مسئلہ فلسطین کو اپنی ذات میں محصور سمجھتا تھا، اور بات کرتے ہوئے بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ فلسطینیوں کا یا سٹیٹ آف فلسطین یا ہمارے عوام کا، یا کہتا تھا کہ یہ میرا یہ حق ہے اور مجھے یہ ملنا چاہیے، کہ یہ 30% علاقہ یہ میرا حق ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے۔ اور اس کے اس نے کئی ایک اقتباسات یاسر عرفات کے حوالے سے دیے کہ یہ اسے زوم تھا اپنی ذات کا۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے کہا کہ اسی لیڈرشپ کا زوم اس کے دل میں گہرا کرنے کے لیے ایک جملہ یہاں پہ لکھتا ہے کہ یاسر عرفات یہ سمجھتا تھا کہ اعلی تر امریکی یا اعلی ترین امریکی قیادت کے دورے وہ اس کی اپنی شان بلند کرنے اور مسئلہ فلسطین کو نمایاں کرنے میں اہم کردار رکھتے ہیں۔ اس نے پھر پوری تفصیل لکھی کہ کتنے ایشوز تھے کہ جن ایشوز پہ ہم نے اپنی مرضی یاسر عرفات سے منوانے کے لیے اسے صرف اسی وعدے پہ ٹرخایا کہ اگر تم ہماری یہ بات مان لیتے ہو تو میڈلین آل برائٹ وہ تمہارے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرے گی اور وہ اس خطے کا دورہ کرے گی اور اس سے پوری دنیا میں تمہاری جو ہے وہ پبلسٹی ہوگی اور پوری دنیا میں تمہاری خبریں چھپیں گی۔ یاسر عرفات صاحب نے وہ ان کی یہ بات مانی اور پھر وہ اس دھمکی میں بھی آ گئے کہ ان کے الفاظ میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے یہ کہا کہ ستمتنع الوزیرۃ عن المجیء الى المنطقہ، کہ اگر تم نے ہماری یہ بات نہ مانی تو المدلین آل برائٹ یا وزیرہ جو ہے وہ اپنا دورہ اس خطے کا جو ہے اسے کینسل کر دے گی، پھر وہ ہماری بات میں آ جاتے۔ اور ہم نے جو اصل مطالبہ یہاں پہ تھا اور جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ ہم نے اسے کہا، ابو مازن جو محمود عباس ہیں اور یاسر عرفات یہ تھے اور ڈینس روز تھا، ہم نے اسے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کے سامنے کوئی اور چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ حماس کے خلاف کاروائی کرے۔ اور میں نے جب یاسر عرفات سے یہ پوچھا کہ ما اذا کان سیعمل ضد حماس، کہ کیا وہ حماس کے خلاف کاروائیاں کرنے پر آمادہ ہے، عجب بالایجاب، اس نے مثبت جواب دیا کہ حماس کے خلاف کاروائیاں کرنے پر آمادہ ہے۔ یاسر عرفات اور ابو مازن انہیں اسی طرح کے لالچ دے کے آگے پھر ایک لالچ انہیں یہ دیا گیا، اس کو جو زوم تھا اور جو ایک فرد واحد کے اقتدار کا جو خواب تھا، کہا کہ کلنٹن سے ہم نے اسے یہ کہلوایا کہ آپ اسے یہ کہیں کہ اگر تم ہمارے یہ تمام مطالبات مان لیتے ہو، اور ان مطالبات میں بالکل اس طرح کی عمومی بات بھی تھی کہ حماس کے خلاف کاروائیاں کرو گے، اور بالکل ڈیٹیل اور اسپیسیفک یہ مطالبات بھی تھے کہ وہ جو اسرائیل نے 30 دہشت گردوں کی فہرست دی ہے اور ان میں یہ اور یہ اور یہ نام ہیں، ان میں سے ایک ہفتے میں اتنے افراد کو، پھر 4 ہفتے کے بعد اتنے افراد کو، اور پھر 16 ہفتے کے بعد ان 30 کی فہرست کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اس طرح پورے نقشے کے اور افراد کی فہرستوں کے ساتھ بھی وہ تمام مطالبات موجود تھے۔ کہا گیا کہ کلنٹن سے ہم نے کہا کہ آپ یاسر عرفات صاحب کو یہ کہیں کہ ایک لمحہ آئے گا، اگر تم ہماری یہ باتیں مان لیتے ہو، ایک لمحہ آئے گا کہ تم میرے ساتھ کھڑے ہو کے میں اور تم دونوں مل کر ایک انڈیپینڈنٹ فلسطینین سٹیٹ کا پرچم بلند کریں گے۔ اور یاسر عرفات صاحب جو ہیں وہ اس غرے میں آ گئے اور وہ انہوں نے پھر مزید باتیں مان لی ہماری اور پھر مذاکرات کا پروسیس یہ آگے بڑھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی فلسطین میں الیکشنز ہوئے ہیں اور ابو مازن کو اسی پیس پروسیس کے تمام مذاکرات کے ادوار کا بنیادی مہرا وہ اس وقت وہاں کا صدر ہے, اور اس کے صدارتی الیکشن کے لیے بھی انہوں نے اپنا پورا وقت, اموال اور توانائیاں اور میڈیا پار اس کو استعمال کیا کہ ابو مازن کو فلسطینیوں کا لیڈر بنا کے ثابت کیا جائے اور اس کو اس طرح منتخب کروایا جائے. لیکن اس پورے اس میں بھی کہتے ہیں کہ الیکشنز کے لیے جو کچھ وہاں سے ممکن تھا اور وہاں سے پھر جو وفد آئے اور عالمی ایک وفود کا سلسلہ تھا, انہوں نے ان الیکشنز کی نگرانی کے لیے جو ٹیمیں بھیجیں, ان ٹیموں کو جو لباس پہننے کے لیے دیا گیا, ان لباسوں پر بھی, ان کے اس جیکٹس پہ بھی ان کا موٹو یہ لکھا گیا, ان کا تعارف یہ لکھا گیا تھا کہ عالمی کمیٹی برائے نگرانی انتخابات در غزہ اور مغربی کنارہ. یعنی عبارت جتنی لمبی ہو لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اجتناب کیا جائے کہ فلسطین کا لفظ یا فلسطینی انتخابات کا یا فلسطینی صدارت کا لفظ وہ کہیں ان کے اس پورے تعارف میں نہ آئے اور نہ آنے پائے. اس لیے اس نقشے میں رنگ بھرنا کہ جسے امریکہ اس گریٹر مڈل ایسٹ میں مسلط کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ان تمام افراد کو انہیں اس طرح کے لالچ دینا, انہیں اس طرح کے خواب دکھانا اور پھر اس طرح عوام میں اضطراب پیدا کرنے کے لیے مختلف کاروائیاں کرنا, دہشت گردی کرنا, یہ ان کے اس تمام منصوبے میں شامل ہے. اور یہ صرف اسی خطے تک ہی نہیں بلکہ اب دیگر ممالک تک بھی اس کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے. سعودی عرب میں پرسوں بھی, یہ کل بھی بلدیاتی الیکشنز کے دوسرا مرحلہ ہوا, اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی بلدیاتی الیکشنز ریاض کے شہر میں ہوئے. لیکن خود امریکن فورن افیئرز جو رسالہ ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ ہم یہاں پہ جمہوریت لانا تو چاہتے ہیں لیکن مڈل ایسٹ میں جمہوریت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہاں کے اسلامسٹ ہیں. کیونکہ اس پوری ڈیٹیل میں پھر یہ ہے کہ کیونکہ جب بھی یہاں پہ الیکشنز ہوں گے اور فیئر الیکشنز ہوں گے, یہاں کے فنڈامنٹلسٹ اور اسلامسٹ وہ پھر ایک دفعہ وہاں پہ بھاری اکثریت کے ساتھ جیت جائیں گے اور پھر انہی کے ہاتھ میں یہ اقتدار ہوگا کہ جن کے ہاتھ سے ہم یہ اقتدار نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کے لیے یہ پاپڑ بیل رہے ہیں. اور یہی ہوا, اب یہ ریاض میں الیکشنز پچھلے ماہ ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشنز, 80% ممبرز ان کے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اسلامسٹ جیت گئے ہیں. اور اب یہ جو ہوا اس کے بارے میں آج کے اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا, وہ اس میں کہتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ شیعہ آبادی اس میں آ گئی ہے. اس سے پہلے جو عراق میں الیکشنز ہوئے ہیں اور اس میں تو اہل سنت نے بائیکاٹ کیا اور اس میں صرف شیعہ ہی وہاں پہ موجود تھے, لیکن اگرچہ عیاد اللہ بھی شیعہ ہے لیکن وہاں پہ جیتنے والے شیعہ وہ ہیں کہ جو بنیادی طور پہ اپنا تمام جلا وطنی کا عرصہ وہ ایران میں گزار کے آئے تھے صدام حسین کے دور میں. گویا کہ اب عملاً وہاں پہ یہ جو حکومت اگر بنتی ہے جعفری کی تو وہ عملاً ایران کی حکومت ہوگی یا ایران کے ہاتھ میں حکومت ہوگی. یہ وہ تمام خطرات ہیں کہ جن کے باعث امریکی اپنے اس پیس پروسیس کو, جنہیں وہ ڈیموکریسی کا نام دیتے ہیں, جنہیں وہ انتخابات کا نام دیتے ہیں, مذاکرات کا نام دیتے ہیں, جنگ بندی کا نام دیتے ہیں, وہ اس میں ابھی تک ناکام ہیں. اور یہ خطرات انہیں خود بھی دکھائی دیتے ہیں کہ ان سے اس راستے پہ چل کے نمٹنا وہ ہمارے لیے دشوار ہے. دوسرا راستہ جو ہے وہ براہ راست قبضے کا ہے. اس سلسلے میں بھی خود ان کے اپنے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق میں ہم نے اپنی ناکامی ثابت کر دی ہے. الیکشنز کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ اب بھی ڈیلی تقریباً 60 کاروائیاں امریکی فوجوں اور ویسٹرن جو فوجیں ہیں ان کے خلاف ہوتی ہیں. خود الیکشن کے دن وہ کہتے ہیں کہ 200 سے زائد حملے الیکشنز کے اس پورے الیکشن بوتھس پہ اور وہاں پہ ہوئے ہیں کہ جس کے باعث وہ ٹرن آؤٹ جو اگرچہ انہوں نے بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے لیکن عملاً وہاں پہ کہتے ہیں کہ الو بول رہے تھے, سوائے ان علاقوں کے کہ جہاں پہ اس طرح کی شیعہ کنسنٹریشن تھی کہ انہوں نے عملاً ثابت کرنا تھا کہ اب شیعہ ہی اب ہمارے اس خطے کے رولر ہوں گے اور انہی کے ہاتھ میں یہ عراق کا اقتدار ہوگا. عراق میں قبضے کے ذریعے جو انہوں نے مقصد حاصل کرنا چاہا، ان کے اپنے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنگ کی تیاری اور وہاں سے صدام حسین کا خاتمہ اور وہاں پر قبضہ، یہ تین مرحلوں کے لیے تو تیاری مکمل تھی، لیکن پھر خود عراق میں آ جانے کے بعد ہم نے یہ کیا کرنا ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور اسی وجہ سے اب ہمارے سامنے عراق میں ایک بڑا چیلنج ہے کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ہم عراق میں اس جارحیت کو یا دہشت گردی کو یا مزاحمت کو ختم نہیں کر سکیں، اس لیے جو جنگ کا راستہ ہے یہ بھی ان کے لیے ناممکن ہے، اور ابھی تک وہ اس میں ناکام ہے، ظاہر ہے انہوں نے اس کے لیے اپنا مزید بجٹ اناؤنس کیا ہے، مزید اس کے لیے وہ اربوں ڈالر مانگے ہیں، مزید انہیں اربوں ڈالر مل جائیں گے اور مزید وہ اس خطے میں اسی طرح رہیں گے، اس وقت اس خطے سے نکلنا ان کے لیے ناممکن ہے، نہ وہ اس کا کوئی ذہن رکھتے ہیں نہ وہ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے ان مقاصد کو حاصل کر لیں گے، یہ ابھی تک بھی ان کے تمام تجزیہ نگار اس بات کو مسترد کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو پیس پروسیس ہے اس کے ذریعے سے بھی وہ اپنے مستقبل کے نقشہ جات اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں خود اعتراف کرتے ہیں کہ ناکام ہوں گے۔ یہ ایک خود اسرائیلی وزارت خارجہ کی تیار کردہ ایک رپورٹ ہے جو کہ ابھی 23 فروری کے عرب اخبارات میں شائع ہوئی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیس پروسیس اور مذاکرات ہم کر رہے ہیں یہ تو اپنی جگہ چلتے رہیں گے، لیکن ہمیں اصل خطرہ یہ ہے کہ ان پیس اور امن مذاکرات کے بعد ایک نئی تیسری تحریک انتفاضہ فلسطینیوں میں شروع ہوگی، اور اس تیسری انتفاضہ تحریک میں ہمارے یہ جو مہرے جنہیں اب ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ہمارا کوئی کام نہیں دیں گے، اور ابو مازن اور ان کے تمام ٹیم جو ہے وہ بھی ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیں گی، اس لیے جو سٹیفن کوہن نے اپنی سفارشات میں یا اپنی کتاب میں کہا ہے کہ عالم اسلام سے درپیش اسلامی خطرے کا مقابلہ بنیادی طور پہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے سے کیا جا سکتا ہے، عراق پر قبضہ کرنے کے بعد امریکہ نے اپنی فوجیں بھی وہاں پہ بٹھائیں، وہ پال بریمر نے بھی وہاں پہ وہ روٹیشن پر مشتمل ایک نظام تشکیل دینے کی کوشش کی، اب الیکشنز بھی ہو گئے وہاں پہ، اب ایک نئی شیعہ حکومت بھی وہاں پہ قائم ہو رہی ہے، اسی الیکشن کے بعد اسی سال میں ان کے وہاں پہ اب پارلیمانی الیکشن ہونا ہے، اور اسی سال میں وہاں پہ دوبارہ صدارتی جو جنہیں وہ کہتے ہیں کہ حتمی صدارتی الیکشنز ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے جس بات پر زیادہ توجہ دی ہے وہ ہے عراق میں ایک ایسا میڈیا تشکیل دینا، الحرہ کے نام سے خود امریکی وزارت خارجہ کی اپنی نگرانی میں ان کے اپنے سیکرٹریٹ سے اس کی پوری ٹیم تیار کر کے دی گئی ہے، اور ملینز آف ڈالرز کا بجٹ دیا گیا ہے کہ الحرہ ٹی وی چینل کے ذریعے سے عراق اور باقی عرب دنیا کے عوام کو متاثر کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے علاوہ پھر تقریباً ہر عرب ملک میں وہ 2 سے 3 پرائیویٹ سیٹلائٹ چینلز، جیسے پاکستان میں ہم جیو اور اے آر وائی اور یہ چینلز ہم دیکھنے کو ملتے ہیں، تو تقریباً ہر عرب ملک میں اب 2 یا 3 نئے عرب چینلز اسی طرح پرائیویٹ اداروں کے، اور اسی طرح اب ایران میں بھی کوئی تقریباً 6 سے 7 پرائیویٹ سیٹلائٹ چینل فارسی زبان میں، اور ظاہر ہے کہ یہ باہر سے ہیں کوئی ان کو وہاں پہ نہیں روک سکتا، اور اسے اگر سیٹلائٹ اور ڈش انٹینا پہ آپ پابندی لگائیں گے تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اویلیبل ہیں، کسی ذریعے سے بھی ان کی رسائی وہاں تک نہیں روکی جا سکتی، اس لیے امریکنز اب اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے، آپ میں سے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں کتنے افراد کو معلوم ہے کہ عراقی الیکشنز میں عوام کی بڑی اکثریت نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، ہر طرف یہی دھوم دھڑکا ہے جی کہ 59% اس کا ٹرن آؤٹ رہا ہے، اور نئے الیکشنز ہو گئے ہیں اور نئی لیڈرشپ وہاں پہ اب منتخب ہو کے آ گئی ہے، اسی بنیاد پر سعودی عرب کے خلاف بھی مختلف عرب چینلز کے ذریعے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور پاکستان اور دیگر ممالک کے خلاف بھی، اس میں بنیادی بات بنیادی اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ ہے کلچرل روایات کو اور ثقافتی اقدار کو تبدیل کرنے کا پروسیس، اب عالم عرب میں کہ جہاں پہ خاص طور پہ بدوی اور جو قبائلی نظام تھا وہاں تک ان کی رسائی ممکن نہیں تھی، لیکن وہاں پہ بھی شادی اور بیاہ کی رسومات کو تبدیل کرنا، وہاں پہ لباس کے انداز کو تبدیل کرنا، وہاں پہ بچوں اور لڑکیوں اور خواتین کو میدان میں لانا، وہاں پہ خواتین کے اور ان کے مردوں کے ایسے مخلوط پروگرامز اور ان کے لیے اس طرح کے ایونٹس جیسے پاکستان میں اب بسنت اور میراتھن اور اس کے بعد اب کار ریس اور اس طرح کے مسلسل چیزیں لوگوں میں متعارف کروائی جا رہی ہیں. عالم عرب میں بھی بعض اوقات بعض لمحات ایسے آتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ہر عرب ملک کے اندر کوئی نہ کوئی میلہ ہو رہا ہوتا ہے. دبئی میں وہ ٹریڈ وہ ہے اور عمان میں اس وقت یہ ہے اور قطر میں اس وقت بھی ان تمام میلوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ جنہیں ان کے اپنے اس نشانے اور اپنے دیے گئے ہدف کے مطابق آگے بڑھایا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ تعلیم کی جو بات تھی، کہا گیا کہ ایک تو یہ جو وہابی نظام تعلیم، اسے وہابی نظام تعلیم کا نام دیا گیا، اس کے خطرے کو روکنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ یہاں سے عرب ممالک کے ان بریلینٹ اسٹوڈنٹس کو کہ جن سے ہمیں مستقبل میں کوئی کام لینا ہے، انہیں ہم ویسٹرن یونیورسٹیز میں اپنی نگرانی میں لے کے جائیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر وہ لیڈنگ ویسٹرن یونیورسٹیز کہ جو دنیا میں اپنا ایک نام رکھتی ہیں، ان کی برانچز کھولی جائیں خود ان ریاستوں کے اندر، اور اب قطر اور امارات کے اندر ان یونیورسٹیز کی تقریباً 11 برانچز کھل چکی ہیں کہ جو صرف ان خطے کے لوگوں کو نہیں بلکہ دنیا میں اور بھی جو لوگ کہ جنہیں امریکہ لے جانا ممکن نہیں ہوتا یا جن کا جانا ممکن نہیں ہوتا، انہیں یہاں پہ داخلے پہ ابھارا جائے. نصاب تعلیم میں تبدیلی ہی نہیں بلکہ اپنے تعلیمی اداروں میں ان لوگوں کی اٹھان اور ان لوگوں کی پرورش کی جائے. میرے بہت قابل احترام بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ وہ تمام نقشے ہیں کہ جن کے متعلق آپ بخوبی جانتے ہیں، اور ان لوگوں کے یہ وہ طریقے اور طور طریقے ہیں کہ جنہیں ہر دور میں نافذ کرنے اور اپنانے کی کوشش کی گئی، کبھی ناکامی اور کبھی کامیابی وہ بھی مختلف لوگوں کو دیکھنے میں آئی. لیکن ہم اگر اسلام اور اسلامی تحریک اور خود اللہ تعالی کے نظام کا جائزہ لیں کہ بظاہر ہمیں کفر کی یہ تمام قوتیں بہت کامیابی سے آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جیسے یہ ابھی عراقی الیکشنز کے بعد اور رفیق الحریری کے قتل کے بعد امریکی نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ سیٹرفیلڈ جب رفیق الحریری کے جنازے سے واپس گیا تو اس نے ان الفاظ میں وہاں پہ جا کے بیان دیا کہ اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے، اب افغانستان، عراق اور فلسطینی علاقوں میں دنیا کو ایک نیا نقشہ دکھائی دے رہا ہے، اور اسی صورتحال کو ہمیں لبنان اور شام میں بھی آگے بڑھانا ہے. اور اس نے کہا کہ عراقی انتخابات نے پورے علاقے پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں. یہ وہ دعوے کرتے رہیں گے اور اس کو وہ نافذ کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے مستقبل کے لیے جو اپنی سنت اور اپنا فیصلہ جو کیا ہوا ہے، وہ کہاں کاروان پہنچا ہے. ایک تو اس کاروان کی منزلوں کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان ایک نشان منزل ہے. پاکستان میں جو پوزیشن اور صورتحال ہے اسے بیان کرنے کی چندان ضرورت نہیں ہے، لیکن ان علاقوں میں اگر آپ دیکھیں، ان علاقوں میں تمام تجزیوں میں ایک مشترک بات نظر آتی ہے کہ فلسطین ہی نہیں بلکہ سعودی عرب اور لیبیا اور یہ ممالک کے جہاں کے عوام اپنے حکمرانوں کی بند مٹھی میں ہیں اور ان کے گردنیں مسلسل دبائی جاتی ہیں، ان علاقوں میں بھی جو بھی سروے آیا ہے امریکہ اور امریکی مفادات اور امریکی مقاصد کے خلاف تقریباً 65 سے لے کے اور 85% تک لوگوں نے اس کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. کم سے کم کوئی ملک اگر نکلا ہے تو اس میں کہا کہ 65% لوگوں نے امریکہ اور اس کی پالیسیوں سے اپنی نفرت کا اظہار کیا. اب یہ جو 65 یا زیادہ سے زیادہ اگر 85% لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جو امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، ان میں سے پھر ایک بڑی تعداد وہ ایسی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ امریکی مفادات کا راستہ روکنے کے لیے اگر کوئی پلیٹ فارم اسلامی دنیا میں موجود ہے تو وہ وہی ہے کہ جسے امام حسن البنا شہید نے یا بر صغیر سے ابو العلا مودودی نے پیش کیا تھا. فاروق اس نے اپنا نام کہا, پتہ نہیں کون تھی, اس نے کہا کہ میں صرف یہ بات جانتی ہوں کہ جہاں پہ بھی کوئی امریکی ملے اس کا قتل کرنا ہی ہمیں ہمارے مستقبل کو محفوظ مستقبل دے سکتا ہے. اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنے پورے گھر والوں کو اس بات کے لیے تیار کروں گی کہ وہ جہاں پہ بھی موقع ملے وہ امریکیوں کے خلاف عراق میں جا کے بھی جہاد کریں, اور جہاں پہ بھی امریکی دکھائی دیں انہیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھیں. یہ بھی ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی اس امن پسند اور دعوت اور تربیت کے راستے سے کامیابی نہیں ہو سکی, اس لیے اب تلوار اٹھاؤ اور جا کے وہ 9/11 میں شریک ہو جاؤ یا پھر ان تمام کاروائیوں میں آگے بڑھو اور افغانستان اور عراق میں چلے جاؤ. لیکن یہ جو بڑی میجورٹی ہے, انشاءاللہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے یہ امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلم امت کے مستقبل کو محفوظ فرمائے گا. اور یہاں ایک تو آپ نے دیکھا کہ جو ریاض میں الیکشنز ہوئے, لیکن ایک اور بہت اہم وہ جو ہم بیرومیٹر میں جب کسی چیز کا جائزہ لینا چاہیں تو وہ خود فلسطین کے بلدیاتی الیکشنز تھے. آپ نے دیکھا کہ فلسطین کو اسی ابو مازن اور ان کے تمام اس ٹولے کے سپرد کیا جا رہا ہے, انہیں ہی اسے ہی ان کے تمام دکھوں کا مداوا اور مستقبل کی امید قرار دیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ٹرن آؤٹ میں, اس صدارتی الیکشن کے ٹرن آؤٹ میں اور خود جو فلسطینی بلدیاتی اداروں کا الیکشن تھے ان کے ٹرن آؤٹ میں تقریباً 50-60% تک کا فرق ہے. کہ صدارتی الیکشن کا حماس نے بائیکاٹ کیا, جہاد اسلامی نے بائیکاٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کا صدارتی الیکشن کہ جس میں صدر کے ہاتھ میں اور صدر صرف امریکہ کے ہاتھ میں ایک گھوڑا ہو, ایک مہرا ہو, اس میں ہم حصہ نہیں لیتے. لیکن ہم اس بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیں گے کہ جو ہمیں خود اپنے فلسطینی عوام کی مدد کرنے کا موقع دے اور فلسطینی عوام کے ان دکھوں پر اور ان کے زخموں پہ پہا رکھنے کا ادنا موقع ایک دے کہ جو اسرائیلی فوجیوں کے ذریعے سے ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں. اور نتیجہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی یہی ریشو رہا کہ 80% بلدیاتی اداروں میں حماس نے کامیابی حاصل کی. یہ 80 اور 83%, آپ یہ دیکھیے کہ جب 1991 میں شاید الجزائر کے الیکشن ہوئے تھے, وہاں پہ بھی وہ جو اسلامک سالویشن فرنٹ تھا اس نے بھی 81% ووٹ حاصل کیے. جہاں پہ بھی غیر جانبدار الیکشن ہوئے ہیں, جہاں پہ بھی اسلامک فورسز نے مل کے اور الیکشن میں بھرپور حصہ لیا ہے, یا جہاں پہ بھی حماس کو اس طرح کے الیکشن کا موقع ملا ہے, ریاض میں یہ جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں, اس سے پہلے ترکی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جب بلدیاتی اداروں کے الیکشنز ہوئے تھے, یہی وہ پرسنٹیج تھی کہ جہاں پہ لوگوں کو اپنی رائے دینے کا موقع ملا تھا. اسی لیے ہم یہ بات کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ تمام امریکی سرمایہ کہ جس میں ابھی آئندہ جو امریکی بجٹ آ رہا ہے اور امریکی بجٹ کے لیے جو صدارت جو صدر امریکہ نے مختلف سفارشات پیش کی ہیں کانگریس کے سامنے, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اتنے ٹریلین کا جو بجٹ ہے اس میں اتنے بلین ڈالر جو ہیں وہ صرف ہمیں مشرق وسطی میں امن قائم کرنے کے لیے چاہیے, اور عراق کی جنگ کا جو بجٹ تھا اس میں بھی اب ہمیں اتنے پرسنٹ مزید اضافہ چاہیے, اور جو وہ تعلیمی پروسیس کو درست کرنے کے لیے ہم عالم اسلام میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں اتنے پرسنٹ جو ہے مزید اضافہ چاہیے. لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ حَسْرَةً, کہ یہ ان پیسوں کو خرچ کریں گے اور پھر یہ تمام ان کا سرمایہ اور پیسہ یہ ان کے دلوں کی حسرت بن کر رہ جائے گا. یہ اپنی تمام لاؤ لشکر کو لا کے یہ عراق میں بیٹھ جائیں گے اور پھر ان کے اپنے تجزیہ نگار کہیں گے کہ ہم نے اس چوتھے مرحلے کے لیے تیاری نہیں کی, اور ہمارے اپنے ان کا اپنے جو آفیشل ڈیتھ ٹول جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں 1500 کہتے ہیں جی کہ امریکی مر گئے ہیں, لیکن جو وہاں کے عراقی عوام ہیں وہ کہتے ہیں کہ 60 کاروائیاں تو یہ ڈیلی مانتے ہیں اور ہم 160 کاروائیاں روزانہ کرتے ہیں, اور اس میں سے اگر آپ یہ کہیں کہ ہم 80% کاروائیوں میں بھی ناکام رہتے ہیں تب بھی ان کی ہر کاروائی میں اگر ہم ایک فوجی کو ان کو ماریں تب بھی آپ دیکھ لیں کہ ان سارے سالوں میں ان کے کتنے فوجی وہاں پہ مر چکے ہوں گے. وہاں پہ انہیں جن خساروں کا سامنا ہے اور پھر خود وہ عرب حکمران کہ جو ان کے اپنے دائرے کے گرد گھومتے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی اب یہ دیکھیے کہ عراق یہ لبنان میں مظاہرے ہوئے وہاں کی حکومت نے اس پہ استعفیٰ دے دیا, قطر کے حکمران نے اس پر جو بیان دیا, قطر جہاں پہ اس وقت امریکی سب سے بڑا اڈا ہے, قطر کے حکمران نے یہ کہا کہ عراقی کے لبنانی عوام کو مبارکباد ہو کہ ان کے باہر نکلنے کی وجہ سے وہاں کی حکومت گر گئی, اور میں لبنانی حکومت کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے اپنے عوام کی بات کو تسلیم کر لیا. خود اپنے عوام کو ابھی تک کوئی حق نہیں دیا ہے, خود اب بھی جو قطر کا دستور ابھی نیا جو وضع کیا گیا ہے اس میں قطر کے امیر کو تمام تر اداروں پہ اور پارلیمنٹ جو کبھی وجود میں آئے گی اور دستور جو اس وقت انہوں نے منظور کیا ہے ہر چیز کے اوپر اس ایک شخص کو تمام تر اختیارات حاصل ہیں, لیکن وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ لبنان کے عوام نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے اور اس کے بعد پھر باقی تمام عرب ممالک میں بھی یہ پروسیس آگے بڑھے گا. ان تمام حکمرانوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ اگرچہ ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں لیکن بالآخر ہم بھی ٹارگٹ ہیں, ہم بھی ان کا نشانہ ہیں. اس لیے یہ جو اسلام کی بنیاد پر قائم اسلامی تحریکیں ہیں کہ جو اپنے عوام کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور عوام کی خدمت کے ذریعے اور ان کبھی کبھی کہیں بلدیاتی اداروں کے ذریعے, کہیں دوسری ریلیف آرگنائزیشنز کے ذریعے, کہیں پہ وہ آفت زدہ علاقوں میں مدد کر کے, کہیں پہ وہ تعلیم اور بے گھر لوگوں کو سہارا دے کر یہ جو آگے بڑھ رہے ہیں, تو بالآخر ہمیں بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا. اور اسی بات کا اظہار اور اقرار خود اس مصر کے سربراہ نے کیا ہے کہ جس نے کبھی مصری جیلوں میں قید اخوان المسلمون کے ذمہ داروں اور کارکنوں کی تعداد کو 150 سے نیچے نہیں آنے دیا, لوگوں کو نکالتا ہے اور کو گرفتار کر لیتا ہے, اور 150 کا جو فگر ہے وہ تقریباً ہر وقت وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس نے بھی ابھی پچھلے دنوں اعتراف کیا ہے کہ ہم یہ ترمیم کرنے پر آمادہ ہیں کہ صرف ایک فرد کو صدارتی الیکشن میں کینڈیڈیٹ بننے کا حق حاصل نہ ہو, بلکہ جو بھی ایجپشن شہری اس میں کینڈیڈیٹ آنا چاہے تو ہم اس کے لیے دستور میں ایک ترمیم کریں اور عوام کو آزادی دیں اور عوام کو اس بات کی اجازت دیں. اور اخوان المسلمون کے ساتھ بھی, اخوان کے سربراہ کا بھی, مرشد عام کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ ہماری حکومت کے ساتھ اب مذاکرات ممکن ہیں, اور یہ بہت اس بات کا امکان ہے کہ مصری حکومت بھی بالآخر مجبور ہو کہ وہ اپنے عوام کو وہاں پہ اپنی مرضی کے اظہار کا موقع دے, اگرچہ امریکی یہ نہیں چاہیں گے. امریکی اسی طرح پرویز مشرف کی طرح کے سربراہ, ایک فوجی سربراہ ہی کو یا اسی طرح کے ڈکٹیٹر کو مسلم دنیا پر مسلط رکھ کے اور اپنی مرضی کی جمہوریت کا نقشہ وہاں پہ تشکیل دے کے اور فلسطینی اور عراقی انتخابات کے ذریعے اور اس طرح کے انتخابات کروا کے دنیا کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے اپنے مقاصد کو حاصل کیا ہے اور مسلم عرب دنیا میں جمہوریت لائے ہیں, وہاں پہ تبدیلیاں کی ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ روز روشن کی طرح اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہی انشاءاللہ اس مسلم دنیا میں اللہ کے نام لیواؤں کو اللہ نے فتح یاب کرنا ہے اور ان تمام سازشوں کو بالآخر دم توڑنا ہے, اور وہ جو کسی بدمست ہاتھی کی طرح فصلوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا وہ وہاں کی دلدل میں کھپتا ہوا وہاں پہ دکھائی دیتا ہے. اور یہ بالکل اسی طرح ہمیں اگرچہ فضا میں گرد اڑا کر اور فضا کو دھوئیں سے بھر کر اور گولے اور بارود کے شولوں سے بھر کے وہ اس منظر کو مسلمانوں اور اسلامی تحریکوں کے کارکنوں کی نظروں سے اوجھل کرنا چاہیں گے, لیکن خود ان کے اپنی دستاویزات بھی چنگھاڑ کر اس بات کا اقرار اور اعتراف کریں گی کہ مستقبل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام لیوا اسلامی تحریک کے کارکنان کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فرائض کو سمجھنے اور فضا میں موجود امکانات سے استفادہ کرنے اور مایوسی کو اپنے قریب تک بھی نہ پھٹکنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ جہاں پہ دشمن کے سامنے دشمن کے تمام منصوبوں اور اس کی چالوں سے خبردار رہتے ہوئے قدم تھونک کر اور قدم جما کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہو، وہاں پہ ہم ہی سینہ سپر ہوں، جہاں پہ اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ اور اپنے معاشرے کو تعلیم اور ثقافت کے میدان میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہو، وہاں پہ ہم ہی ان کے لیے ایک سہارا بنے اور اسلامی تحریک ہی اس کا سائبان بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخ فروئی سے نوازے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔